أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين، أما بعد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ وارد ہوتے ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ خبردار رہو یا جان لو کہ جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے جو اگر درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جو اگر بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وہو القلب، جان لو کہ وہ دل ہے. پیارے بھائیو، دل جو ہے وہ جسم کی، روح کی صلاح کا، اس کی درستی کا، اس کے سیدھے رستے پہ قائم رہنے کا محور یا مدار ہے، یا یوں کہیں کہ ہمارے پورے اعمال کا جو مرکز ہے، جو کنٹرول سینٹر ہے، جو اس کا جی ایچ کیو ہے، وہ دل ہے. تو اس دل کو توجہ دینا، اس دل کی حفاظت کی فکر کرنا، یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ورثے میں ملا ہے. اور مسلمان اور کافر کا اساسی فرق یہ ہے کہ کافر اپنے دل سے غافل ہوتا ہے اور دل پتھر کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا کہ کل حجارتی او اشد قسوہ، کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے پتھر یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شق ہوتے ہیں، ان میں سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں. لیکن دل بعض اوقات ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اگر ان کی حفاظت کا اہتمام نہ کیا جائے اور ان کی طرف توجہ نہ کی جائے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہت سی دعاؤں میں ہمیں اللہ سے اپنے دل کا ثبات مانگتے، اللہ سے دل کا قرار مانگتے، اللہ سے دل کا حق پہ قائم رہنا مانگتے نظر آتے ہیں. جیسے اس دعا میں آتا ہے کہ اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، اے اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. اسی طرح دیگر دعائیں ہیں جن کے اندر آتا ہے، مثال کے طور پہ ایک دعا میں آتا ہے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، منافقت سے پاک کر دے. اسی طرح ایک دعا میں آتا ہے کہ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، کہ اے اللہ قرآن عظیم الشان کو ہمارے دلوں کی بہار کا ذریعہ بنا دے، دلوں کی تازگی کا، دلوں کی زندگی کا ذریعہ بنا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ وہ اعمال کے اعتبار سے اور اللہ کی عبادت کرنے کے اعتبار سے تمام بشر سے فائق تھے اور کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے جہاں جس نبی کی ایک ایک رکعت اتنی لمبی ہو کہ اس ایک رکعت کے اندر بقرہ، آل عمران، نساء جو ہے وہ تینوں پڑھ لی جائیں رات کی نماز میں، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر فقی عالم صحابی کہیں کہ میں نے سوچا کہ میں بیٹھ جاؤں، میرے اندر طاقت نہیں رہی نماز میں ساتھ دینے کی. تو ایک رکعت اتنی لمبی ہو گئی، اس ایک رکعت کا جو سجدہ ہے وہ بھی اتنا لمبا، رکوع بھی اتنا لمبا، اور درمیان میں جو قوم اور جلسہ ہے وہ بھی اتنا لمبا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی کیفیت سے غافل نہیں، بلکہ سب سے بڑھ کر اس کی فکر کرنے والے اور اللہ کے آگے دستے سوال دراز کر کے، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں کہ میرے دل کو حق پہ جما دے، میرے دل کو اس دین پہ جما دے. تو میں اور آپ جو اعمال سے بھی تہی دامن ہیں، ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے یہ بات کہ ہم اپنے دلوں سے غافل ہوں؟ تو ایک مسلمان کو باہر بہت سے کام کرنے سے قبل اپنے اندر کچھ کام کرنے ہیں اور اپنے اندر کچھ چیزوں پر توجہ دینی ہے. وہ ایک سنجیدہ زندگی گزارنے آیا ہے، اس کے پاس ایک مقصد ہے جو اللہ نے اس کو دے کے بھیجا ہے، اس کے پاس اس کے رب کی معرفت ہے. جس قدر یہ معرفت زیادہ ہوتی ہے، جس قدر وہ اللہ کی صفات کو جانتا ہے، جس قدر وہ اللہ کے اسماء کو جانتا ہے، جس قدر وہ اللہ کی عظمت کو جانتا ہے، اسی قدر اس کی زندگی میں سنجیدگی بڑھتی چلی جاتی ہے اور سنجیدہ امور کا اہتمام بڑھتا چلا جاتا ہے اور انہی حقائق کی فکر اس کے ہاں بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی زندگی کے اندر اس کا نقش واضح نظر آنے لگتا ہے کہ واقعتاً اس کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ وما ہوا بالحزل، کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے، اور ایک نہ ایک دن اس سب کا سوال ہونا ہے، اور وہ دن اتنا سخت ہونا ہے کہ جیسا قرآن کہتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس دن بوڑھے ہو جائیں گے، ان کے بال سفید ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے دلوں کی حفاظت کی فکر کرنے کی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ضرورت ہے، بالخصوص جس فتنے کے دور میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس فتنے کے دور میں تو یہ فکر اور بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، فتنے ہر طرف سے حملہ آور ہوتے ہیں، کوئی کہیں بھی چلا جائے، میدان جہاد جیسی پاکیزہ جگہ پہ بھی آ جائے تو شیطان یہاں پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، شیاطین یہاں بھی موجود ہیں اور میدان سے باہر ہے، معاشرے کے اندر موجود ہے، اور ہر قسم کے فتنے آرام سے اس کی رسائی میں ہیں، وہاں بھی دل کی حفاظت مطلوب ہے۔ تو ان سب جگہوں پہ اپنے دل کا خیال رکھنا ہوگا، اپنے دل کو ٹٹولتے رہنا ہوگا، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ کوئی باہر سے آ کے درست نہیں کر سکتا، ہر فرد کو خود اپنے دل کی طرف لوٹنا ہے، ہر فرد کو خود اپنے دل کا غم کھانا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کچھ خارجی اسباب بھی اس کی مدد کر دیں اس میں، لیکن جب اپنی فکر نہیں موجود ہوگی، خود اپنے دل کا خیال نہیں موجود ہوگا، تو نہ کسی کی نصیحت سے، نہ کسی کے ٹوکنے سے، نہ کسی کے روکنے سے انسان کے دل کی کیفیت بدل سکتی ہے۔ وہ اس کے اس کے رب کے درمیان ایک چیز ہے، جب تک اس کے اپنے اندر احساس نہیں ہوگا کہ میں نے دل کا خیال کرنا ہے اور اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے، تب تک یہ بات درست نہیں ہوتی۔ تو پیارے بھائیوں، بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک قافلے کے ساتھ چلتا چلا جاتا ہے، سفر طویل ہو جاتا ہے، اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ شاید وہ بھی اس قافلے کے سب سارے لوگوں کی طرح وہ بھی ایک صالح آدمی ہے اور وہ بھی بہت اچھی جگہ پہنچ چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ آزمائشیں بھیجتے ہیں جس کے ذریعے سے تمحیص ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے صفیں علیحدہ ہوتی ہیں، جس کے ذریعے سے حق اور باطل کی، پاک و ناپاک کی چھانٹی ہو جاتی ہے۔ تو جتنی بھی آزمائشیں آتی ہیں اسی لیے ہوتی ہیں، ٹیسٹ کرنے کے لیے، آزمائش کے لیے کہ کس کے قلب میں کیا ہے۔ جیسے سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات واضح فرماتے ہیں، منافقین کا حال اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ جنگ میں پھنستے ہیں تو کہتے ہیں کہ حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی چیز ہے، یعنی کوئی فیصلہ ہمارے ہاتھ میں بھی ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں معاملہ ہوتا تو ہم آج یہاں مارے نہ جا رہے ہوتے، یعنی جب آزمائش سخت ہوتی ہے، جب ہر طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، تو اس وقت وہ اندر کا چھپا ہوا نفاق باہر آ جاتا ہے، اس وقت وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم ادھر آتے ہی نہ، کاش ادھر پھنستے ہی نہ، اور ہمارے اپنے بس میں چیز ہوتی نکلنا ممکن ہوتا، یہ معاشرتی اور دیگر رکاوٹیں نہ ہوتیں تو ہم کب کے بھاگ چکے ہوتے ہیں یہاں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کو پہلے رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کیا قتل لکھ دیا گیا تھا وہ خود چل کر اپنے قتل گاہوں کی طرف آ جاتے۔ تو پہلی بات اللہ نے سمجھائی کہ اس چیز سے واسطہ نہیں ہے کہ تم کہاں پہ موجود ہو، موت سے فرار کوئی نہیں۔ جس نقطے کے اوپر بات کرنا مطلوب تھی وہ یہ، اللہ فرماتے ہیں لیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم، اس آزمائش میں کیوں پھنسایا، اس کڑکی کے اندر کیوں دیا گیا، کیوں اتنی سختی سے گزارا گیا، اس لیے تاکہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کی آزمائش کر لیں۔ وَلْيُمَحِّصْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو سینوں کے اندر ہے اس کی آزمائش کریں، اور جو دلوں کے اندر ہے اس کی تمحیص ہو جائے، اس میں جو حق ہے وہ واضح ہو جائے، اور جس کے دل میں کھوٹ بھرا ہوا ہے وہ واضح ہو جائے۔ تو قرآن میں ایک جگہ نہیں، سورہ عنکبوت میں، سورہ محمد میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو دہراتے ہیں کہ آزمائش ضرور ہوگی، جس سے دل کے اندر کی یہ کیفیات کھل کے واضح آ جائیں گی۔ جیسے سورہ محمد میں اللہ کہتے ہیں وہ نبلوا اخبارکم، تمہاری باتوں تک کو اللہ تعالیٰ پرکھیں گے، جو تمہارے منہ سے باتیں نکلی ہیں، جو دعوے نکلے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ آزما کر دیکھیں گے کہ کتنے سچے تھے ان باتوں کے اندر۔ تو بہت سخت معاملہ ہے، بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اور کوئی کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے، یہ ساری کی ساری آزمائش سے گزر کے پتہ چلتا ہے کہ دلوں کے اندر کیا ہے. اور وہ آزمائش ضروری نہیں ہے کہ وہ سختی کی آزمائش ہو, کوئی بھی امتحان ہو سکتا ہے. ہر انسان کی ایک مختلف کمزوری ہوتی ہے, ہر انسان کا ایک مختلف ضعف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی بھی قسم کی آزمائش سے اس کے مطابق جو ہے وہ دوچار کر کے اس کے دل کا کھوٹ اور اس کا دل کا کھرا جو ہے وہ واضح فرما سکتے ہیں. دنیا میں اتارا اسی لیے گیا, امتحان گاہ ہے, تاکہ جس کے اندر خبث ہے وہ خبث واضح ہو جائے, جس کے اندر خیر ہے وہ خیر واضح ہو جائے, اہل خیر کو اس کی جزا مل جائے, اہل شر کو اس کی سزا مل جائے. تو دلوں کے اندر کی کیفیات سے اس لیے غافل نہیں ہوا جا سکتا. ایک ہی لشکر تھا احد کے میدان میں اترتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر یہ دو تین بالکل ایک دوسرے سے متضاد رویے جو ہیں وہ واضح کر دیتے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جن کا حال یہ ہے کہ وہ مازادوں میں اللہ ایمان و تسلیمہ, کہ جو دشمن کو دیکھ کے ایمان اور بڑھ جاتا ہے. دوسرے وہ ہیں کہ جو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم پھنستے ہی نہ یہاں پہ کبھی. تو اللہ نے اس آزمائش سے دلوں کی کیفیت کو واضح کر دیا. اسی کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ یہ دل کی کیفیت یا دل کی حفاظت کیوں اہم ہے. ایک مثال شیخ انور اولقی رحمہ اللہ اپنے درس میں دیتے ہیں, برسیسا کی مثال دیتے ہیں, اور وہ مثال لیتے ہیں امام ابن جوزی کی تلبیس ابلیس سے. تو طویل قصہ ہے, لیکن وہ قصہ جو ہے وہ اس کا جو آخری نقطہ ہے نا, وہ ہی اصل میں کام کی بات ہے, جو نقطہ شیخ نے اس سے اخذ کر کے بیان کیا. تو یہ کہتے ہیں کہ برسیسا ایک نیک آدمی ہوتا ہے بنی اسرائیل میں, اور اپنی عبادت کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے. ایک راہب ہوتا ہے اپنے عبادت خانے کے اندر بند ہوتا ہے. تین بھائی ہوتے ہیں کہ جو یہ ارادہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جہاد پہ جانا ہے, لیکن ان کے آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ ان کی ایک بہن ہے, اس کو چھوڑ کر کیسے جہاد پر نکل سکتے ہیں. تو پیچھے کوئی نہیں رہے گا اگر تینوں کے تینوں نکل جائیں گے جہاد کرنے کے لیے. آپس میں بحث ہوتی رہتی ہے, کوئی بھی پیچھے رہنے پہ تیار نہیں ہوتا. تو بالآخر وہ یہ طے کرتے ہیں کہ اپنے علاقے کے سب سے امین شخص کے پاس اس کو امانتاً چھوڑیں گے, اور پھر جب واپس آئیں گے تو اس کو وصول کر لیں گے. تو ان کی نگاہ برسیسا پہ ہی پڑتی ہے, اس لیے کہ ان کی نگاہ میں اس سے زیادہ عبادت گزار, اس سے زیادہ نیک آدمی کوئی اور نہیں ہوتا. وہ اس کے پاس جاتے ہیں, اس کے پاس جا کر اس سے یہ بات کرتے ہیں, تو برسیسا انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتا, وہ ایک نامحرم ہے اور میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. یہ کہہ کے جب وہ تینوں بھائی واپس چل پڑتے ہیں, تو یہاں سے اس کی آزمائش شروع ہوتی ہے. یعنی شیطان کے حملے ہر ایک کے لیے مختلف ہیں. شیطان ہر ایک کے دل پر اس کو دیکھتے ہوئے اس کی مناسبت سے حملہ کرتا ہے. تو شیطان اس کے پاس آ کر اس کو یہ بات سمجھاتا ہے برسیسا کو کہ دیکھو, تین بندوں کو تم نے جہاد میں شرکت سے محروم کر دیا, تمہارا کیا جاتا ہے؟ اگر وہ ہو سکتا ہے وہ تم نہ رکھو تو وہ کسی اور بدکار شخص کے پاس اس کو چھوڑ کے چلے جائیں, یا وہ تینوں جہاد پر جائیں ہی نہ. تو اس لیے اس کو اپنے پاس رکھ لو, اس کی حفاظت کرو, تمہیں بھی ان کے عمل میں شرکت کا اجر ملتا رہے گا. سیدھا شیطان کبھی بھی راستہ نہیں دکھاتا کہ وہ سیدھا آتے ساتھ ہی کسی گناہ کی طرف دعوت دے, وہ یوں قدم قدم پہ پھسلاتا ہے, اور نیک آدمی کو نیکی دکھا کر اس کے ذریعے سے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن دل اگر زندہ ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بصیرت رکھی ہو, تو انسان پہچان جاتا ہے کہ یہ نیکی نہیں اصل میں گناہ ہے جس کو مزین کر کے میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. تو وہ اس قدم کے ساتھ بہہ جاتا ہے, ان کو واپس بلاتا ہے, بلا کے ان سے کہتا ہے کہ ہمیں اپنے پاس رکھوں گا. اس کے بعد اپنی عبادت گاہ سے کچھ فاصلے کے اوپر ایک گھر لے کے وہاں پہ اس خاتون کو رکھ دیتا ہے, اور دن بھر میں ظاہری بات ہے کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو وہ جاتا ہے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹا کر کھانا باہر رکھ کر واپس آ جاتا ہے. اور اسی عالم میں, یعنی اسی روٹین پہ ایک دو مہینے گزر جاتے ہیں کہ وہ جاتا ہے, جا کر دروازے کو کھٹکھٹا کے باہر کھانا رکھ کے واپس آ جاتا ہے, بغیر دیکھے, بغیر نظر اٹھائے, بغیر کسی قسم کی حرمت پامال کیے. پھر شیطان ایک دفعہ پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے, مہینوں سے بند ہے, کسی نے اس سے بات نہیں کی, کسی نے اس سے خیر خبر نہیں لی, تو کم از کم اس سے اتنا تو حال چال پوچھ لیا جائے. تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہی ہو تو کھٹکھٹا کر بات کچھ نہ کچھ کر لیا کرو, اس سے اس کا حال پوچھ لیا کرو. یہاں سے اگلا دروازہ کھلتا ہے, کچھ عرصہ اس پہ گزرتا ہے, پھر شیطان پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تم باہر کھانا رکھ کے جاتے ہو تو وہ اس کو باہر نکلنا پڑتا ہے کھانا اٹھانے کے لیے, اور لوگوں کی اس پر نگاہ پڑتی ہے, تو تمہارا کیا برا ہے, جب نے جانا ہی ہے تو تم دروازہ کھلنے کے بعد اندر رکھ دیا کرو. یہاں سے ایک اور دروازہ کھلتا ہے, پھر اس پہ اوپر کچھ مہینے گزرتے ہیں, یہاں تک کہ آہستہ آہستہ بات اس سے آگے بڑھتے بڑھتے عملاً بدکاری تک جاتی ہے. جب بات وہاں بھی نہیں رکتی ہے, ہر گناہ دوسرے گناہ کو جنم دیتا ہے. اگر انسان اللہ کی طرف رجوع نہ کرے, اللہ تعالیٰ نہ تھامے نہ سنبھالیں, تو اگلا قدم جنم لیتا ہے, پھر اس سے اولاد ہوتی ہے. اس کے بعد شیطان اس کے پاس پھر آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ وہ تینوں واپس آئیں گے, تمہیں قتل کریں گے, تمہاری بدنامی علیحدہ ہوگی, تو اس کو قتل کرو, اس کے بچے کو, اور اس کو پھینک دو. وہ جاتا ہے, اس کے بچے کو قتل کرتا ہے اور دفن کر دیتا ہے. پھر اس کو اگلا خیال آتا ہے کہ بچہ تو قتل ہو گیا, ماں کو جب تک نہیں قتل کرو گے بات پھر بھی نکلے گی, ماں کو بھی قتل کرتا ہے، دفن کرتا ہے، پھر وہ تینوں آتے ہیں، یہ پوری تفصیل امام نے جوزی نے اپنی کتاب میں نقل کی، پھر وہ آتے ہیں، بھائی اس کے ان سے آ کر پوچھتے ہیں جب جہاد سے واپس آتے ہیں کہ کیا ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ ان کو بیماری ہوئی تھی اور وہ فوت ہو گئی، اور یہ کہہ کے ان کو رخصت کر دیتا ہے، ان کو ایک قبر بھی دکھا دیتا ہے، تو وہ جاتے ہیں جا کے وہاں پہ دعا وغیرہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ شیطان رات کو ان کو خواب میں آتا ہے اور تینوں بھائیوں کو یہ بات بتاتا ہے کہ اصل واقعہ یوں نہیں یوں ہوا تھا، اور جا کر قبر کھودو گے تو اندر سے نکل آئے گی اس کے ساتھ بچے کی لاش بھی، اور یہی کرتے ہیں، وہ کھودتے ہیں، اس کے بعد وہ جاتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں برسیسا کو، اور پکڑ کے گھسیٹ کے بادشاہ کی طرف لے جانے لگتے ہیں۔ کہاں سے سفر شروع ہوا؟ ایک چھوٹی سی پھسلن سے بادشاہ کے پاس لے جانے لگتے ہیں اس کو قتل کروانے کے لیے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی سزا قتل کے سوا کچھ نہیں ہونی، بدنامی ویسے ڈبونے کے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ بھی سزا کچھ نہیں ہونی۔ شیطان اس وقت حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں نے ہی تیرے ساتھ یہ سب کچھ کروایا ہے، ایک کام کر لے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں، مجھے سجدہ کر۔ تو وہ شخص کے جو اپنی عبادت کی وجہ سے معروف ہوتا ہے اس پوری تاریخ میں یا اس پورے علاقے میں، وہی شخص جو ہے وہ شیطان کو سجدہ بھی کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس موقع پہ اللہ کا حکم نافذ ہوا تو پھر تو جان جائے گی جائے گی۔ وہ شیطان کو سجدہ کرتا ہے، شیطان سلام کر کے چل پڑتا ہے، اس نے کون سا بچانا ہوتا ہے اس کو۔ وہ جاتا ہے، اس کے بعد دربار میں اس کو پھر بھی پیش کیا جاتا ہے، قتل بھی کیا جاتا ہے، اور وہ عالم جو ہے وہ کفر کی حالت میں مرتا اور جان دیتا ہے۔ تو یہ پورا واقعہ نقل کر کے شیخ انور اولقی یہ بات کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ واقعے ایسے نہیں ہو جاتے، جب بھی کوئی اتنی بڑی شخصیت پھسلتی ہے، کوئی اتنے علم، کوئی اتنے تقوی کی وجہ سے جانا جانے والا شخص جو ہے وہ پھسلتا ہے، تو یہ ایسے نہیں ہو جاتا۔ اللہ ظلم نہیں کرتے کسی کے ساتھ، اس کے قلب میں کوئی مرض ہوتا ہے جو اللہ آزما کر آہستہ 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 کھولتے چلے جاتے ہیں، اور ایک دن وہ مرض بالکل عیاں ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر پہ انسان جتنا بھی خول چڑھا لے، دل کے اندر اگر مرض موجود ہو تو وہ ایک نہ ایک دن کھلنا ہوتا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں ماضی قریب میں خود جہاد جیسی عظیم عبادت میں مصروف لوگوں کا انجام دیکھ چکے ہیں، وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اب یہی تمنا کی جا سکتی ہے کہ کاش وہ پہلے مر جاتے، وہ شہید ہو جاتے، ختم ہو جاتے، آج زندہ نہ ہوتے، آج افغانستان کی پارلیمنٹ میں نہ بیٹھے ہوتے، آج امریکہ کا ساتھ نہ دے رہے ہوتے۔ کون سوچ سکتا تھا یہ بات کہ انہوں نے بھی کبھی پھسلنا ہے، اور پھسل کے اتنی دور جانا ہے، اتنی دور جانا ہے کہ شیوخ الحدیث ہوتے ہوئے، دنیا بھر کے سروں کا ایک زمانے میں جو تاج تھے وہ ہوتے ہوئے بھی آج وہ سیدھی سی حقیقت نہیں سمجھ سکتے کہ یہ سری کافر ہے جس نے حملہ کیا ہے، اور وہ ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک تاریخ میں ایک مثال نہیں ہے، مثالوں کی کوئی کمی نہیں ہے ایسی ماضی قریب میں، ماضی بعید میں، جہاں بہت بڑے بڑے لوگ بھی پھسل گئے، اس لیے کہ اندر دلوں کے اندر کچھ مرض موجود تھے۔ تو پیارے بھائیوں، بات کانپنے والی ہے، ہر انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اس معاملے کے اندر، اور ہر انسان کو اپنے دل کی فکر کرنا چاہیے۔ دنیا اس کو کچھ بھی سمجھتی ہو، اس کو مجاہد سمجھتی ہو، اس کو عالم سمجھتی ہو، اس کو صالح سمجھتی ہو، لیکن اس کے قلب میں کیا امراض ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور یا وہ خود اگر ان کی طرف توجہ کرے گا تو وہ ان کا علاج کر سکتا ہے، اور اگر وہ خود غافل رہے گا تو ان امراض کو پکڑنا آسان نہیں ہوتا۔ انسان کا نفس دھوکے باز ہے، شیطان کو تو اللہ کہتے ہی غرور ہیں، مجسم دھوکا ہے۔ تو یہ سارے دھوکے باز ہیں جو آپ کو آپ کے دل سے ہٹاتے ہیں، آپ کو آپ کے دل سے آپ کی توجہ پھیرتے ہیں، اور کاموں میں لگاتے ہیں جس سے دل کی طرف نہ انسان جانے پائے۔ اپنے دل کی طرف جانے والے تین بنیادی راستے ہیں، جو ایک سماعت، ایک بصارت اور ایک زبان یا گویائی۔ یہ تین بنیادی راستے ہیں جو ایک طرح سے ان پٹ ہیں جس سے جو دل کے اندر جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک سماعت، بصارت اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان تینوں کا ذکر اکٹھا آیا اس لیے کہ یہ سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں، جیسے وہ ای این ٹی اسپیشلسٹ ہوتا ہے نا، تو وہ یہ تینوں چیزیں اس کے نزدیک جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ تینوں چیزیں پھر آگے جڑتی ہیں، دل کے ساتھ جڑتی ہیں، یعنی یہی زبان، سماعت اور بصارت جو ہے، یہ تینوں چیزیں جا کر دل کے ساتھ جڑتی ہیں، اور ان تینوں کا براہ راست اثر ہوتا ہے، ان کی حفاظت کرنے یا نہ کرنے کا براہ راست دل پر اثر ہوتا ہے۔ جو اپنی زبان کی، اپنی سماعت کی اور اپنی بصارت کی حفاظت کر لیتا ہے، گویا اس نے دل کو جانے والے رستوں کی حفاظت کر لی، اور گویا اس نے دل کو پاکیزہ بنانے کا اہتمام کر لیا۔ اور جو ان تینوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، گویا اس نے دل کی طرف گندگی کے نالے جو ہیں ان کو کھول دیا۔ تو یہ تین رستے ہیں جن کی حفاظت ضروری ہے، دل کو قسوت سے، سختی سے، اور زنگ سے، ہر قسم کی میل اور برائیوں سے بچانے کے لیے. تو یہ ایک پوری ایک دنیا ہے. دیکھیں یہ دنیا، ہم جس دنیا میں، مادے کی دنیا میں رہتے ہیں، محسوسات کی دنیا میں رہتے ہیں، یہ ہمیں ان حقائق سے غافل کرتی ہے. یہ دنیا ہے نا، لفظ دنیا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا قریب ہوتی ہے. دنیا کہتے ہیں دنا یدنو سے نکلا، کہ جو قریب چیز ہے اس کو کہتے ہیں دنیا. دنیا کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہ نظر آ رہی ہے، وہ محسوس ہو رہی ہے، وہ آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے، وہ کانوں سے سنائی دیتی ہے، دل اور اس کی یہ کیفیات نظر نہیں آ رہے. اس دل کی حفاظت کی ضرورت ہے ان تینوں رستوں کے ذریعے سے. پہلی چیز اس میں اپنی زبان ہے. زبان کا کئی استعمال ہو سکتے ہیں. زبان کا برا استعمال بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے اس زبان کو فحش گفتگو کے اندر استعمال کرے، انسان اس زبان کو کفر کی طرف بلانے کے لیے استعمال کرے، انسان اس زبان کو بہت سے ہمارے صحافیوں اور میڈیا پہ بیٹھے لوگوں کی طرح جو ہے وہ اسلام سے ہٹانے کے لیے لوگوں کو استعمال کرے، اہل دین پر تان کرنے کے لیے استعمال کرے، مجاہدین کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے استعمال کرے، تو کفر کی خدمت کے لیے استعمال کرے. زبان ایک ملکہ ہے، کسی کو مل جائے وہ ملکہ تو وہ اس کو مسخر کر دے کافروں کے لیے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کو استعمال کرنے کا. وہ بھی طریقہ ہے جو ہمارے ہاں معاشرے میں نوجوانوں میں فلموں اور ڈراموں کے اثرات کے تحت جو کچھ رائج ہے، سارا وقت فضول جملے، لایعنی گفتگویں، فحش گفتگویں، یہ سارا کچھ بھی ہو سکتا ہے زبان کا استعمال. تو یہ ایک انتہا ہے کہ انسان اس کو گندگی کے لیے استعمال کرتا ہو اور زبان سے اس کے دل کے اوپر جو کچھ جاتا ہو وہ گندگی کے سوا کچھ نہ ہوتا ہو. اس کے برعکس دوسرا رویہ بھی موجود ہو سکتا ہے، اور وہ رویہ یہ کہ زبان سے خیر کی دعوت دی جائے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے بہتر قول کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہو. تو اس زبان کو اس لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف بلانے میں کھپایا جائے، اس زبان کو قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے تر رکھا جائے، اس زبان کو اللہ کی یاد میں کھپایا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں، دعوت اللہ میں، یہ ساری چیزیں ہیں پیار محبت کی اہل ایمان سے باتوں میں، ان کا دل نہ توڑنے میں، اس میں کھپایا جائے زبان کو. اسی طرح ایک درمیان کا رستہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ رستہ بھی برے رستے سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اور وہ ایک انسان سری گناہ والی گفتگو تو نہ کر رہا ہو لیکن بے مقصد گفتگو کرتا ہو، اور اس کی زندگی کا بیشتر وقت جو ہے وہ زبان کو بے مقصد باتوں میں گزارنے میں لگاتا ہو. تو یہ زبان اتنی فالتو نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اپنی زبان کو خیر کے سوا ہر بات سے روک لو، یعنی زبان سے نکلے تو بس خیر کی بات نکلے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرن اب الیسمت، تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے یا چپ ہو جائے. تو ہر ایک ہم میں سے سوچے اس بات کو، اپنے اپنے دنوں کا جائزہ لیں، اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور دیکھیں کہ دن بھر میں ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے، کن امور پہ ہم بات کرتے ہیں، کتنی بات کا واقعتاً کوئی مقصد ہوتا ہے، اور کتنی باتیں محض لذت گفتگو کے لیے ہوتی ہیں، محض مزہ جو آ رہا ہوتا ہے بات کرنے میں اور کہہ کے مارنے میں اور گپے لگانے میں، محض اس کے لیے زبان جو ہے وہ مسخر ہوتی ہے. تو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے، یعنی معاشرے میں جو عام رائج ہے وہ تو یہی ہے کہ زبان پہ اللہ کا ذکر بہت کم آتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ مجلس قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو. تو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہماری مجلسیں ایسی دلوں کو سخت کرنے والی مجلسیں ہوں. تو ان سب چیزوں کا پیارے بھائیوں دل پر اثر ہوتا ہے. زیادہ ہنسنے کا حدیث میں آتا ہے دل پر اثر ہوتا ہے، دل کو سخت کر دیتا ہے زیادہ ہنسنا. تو اسی طرح زیادہ لایعنی باتیں جو ہیں وہ دل کو سخت کر دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، کانا طویل الصمت، آپ بہت زیادہ خاموش رہنے والے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے، اور اسی کے ساتھ دوسری صفت ہے کہ آپ بہت زیادہ مسکرانے والے تھے. تو خاموشی اور منہ بسور کے بیٹھے رہنے میں فرق ہے. بات خاموشی کی ہو رہی ہے، خاموشی کے ساتھ مسکرایا بھی جا سکتا ہے، اور خاموشی کے ساتھ ساتھ بوقت ضرورت کام کی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، دوسروں کا دل لبھانے والی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، اہل ایمان کو خوش کرنے والی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے. لیکن زبان کو یوں مطلقاً کھلا چھوڑ دینا کہ کسی بات کا کوئی حساب ہی نہ ہو، الفاظ جو ہیں وہ ان پہ چونکہ بل کوئی نہیں آتا اس لیے وہ بس چلتا چلا جائے، تو قیامت کے دن خدا نخواستہ اس کا بل دینا پڑ گیا تو بہت بھاری بل ہوگا وہ. تو ایک ایک لفظ پہ انسان تھوڑا سا غور کر لے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں. زبان، دوسری چیز ہم نے کہا سماعت. سماعت جو ہے وہ بھی دل کے اندر سارا کچھ جا رہا ہے اس سے، وہ ایک ہے ہی بنیادی طور پہ ریسیور ہے کان. کان کا کام یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر سے چیزیں اکٹھی کر کے دل تک پہنچا رہا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کے کان میں جاتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے، چاہے سوچتے سمجھتے جائے چاہے بغیر سوچے سمجھے جائے. غلطی سے بھی میوزک چلا جاتا ہے کان میں تو گناہ تو نہیں ہوا، لیکن دل پہ ضرور اس کا اثر ہوتا ہے. حدیث کہتی ہے دیکھیں یہ ایک پوری دنیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمارے سامنے کھول دی, ورنہ ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ تھا ہی نہیں کہ ہم جانتے ہیں ان باتوں کو. اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیقی دل میں نفاق کو اس طرح اگاتی ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے. منافقت پیدا کرتی ہے موسیقی دل کے اندر, یہ ایک حقیقت ہے, اس سے کوئی مفر نہیں ہے. وہ موسیقی آپ سارا دن نہ چاہتے ہوئے بھی سن رہے ہوں تو اس کا دل پہ اثر ہوگا ہی ہوگا, وہ ایک فطری اثر ہے اس کا, وہ ہونا ہی ہونا ہے. تو وہ گناہ ہو سکتا ہے آپ کو اس کا نہ ہو رہا ہو, لیکن بلا قصد بھی جائے گی تو اس کا ہی اثرات ہوں گے. کجا یہ کہ قصدن جاتی ہو, کسی کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہو. کتنے نوجوان ہیں اس معاشرے کے کہ جن کی زندگیاں اسی کام کے اندر ہیں, جن کے لیے پیپروں کی تیاری ممکن ہی نہیں ہوتی ہے جب تک وہ موسیقی نہ سنتے ہوں, اور جن کا جینا مرنا موسیقی کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ آپ اس چند گھنٹے کے لیے ان سے موسیقی چھین لیں تو وہ تڑپنے لگتے ہیں. ان کی زندگی جو ہے اس طرح ہوتا ہے جیسے روح نکل جائے گی ان کی اس کے بغیر. تو اپنے آپ کو موسیقی کی اس وبا سے یعنی ہر ایک کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اپنے کانوں کی حفاظت کریں, جس کو پتہ ہے کہ دل کتنی اہم چیز ہے, جس کو پتہ ہے اس کی حفاظت کتنی مطلوب ہے, وہ ضرور اپنے کانوں کی حفاظت کرے گا. اور اسی لیے ایمان کے معاملے میں یہ والی دیوانگی چاہیے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ موسیقی کی آواز سنتے تھے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے. تو یہ مطلوب ہے اس لیے کہ دل کی فکر تھی. یہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں کر رہا, یہ وہ عالم صحابی کر رہے ہیں کہ جن کی سنت کی اتباع معروف ہے کہ موسیقی کی آواز سنتے ساتھ ہی کانوں میں انگلی ڈال دی, اس لیے کہ پتہ ہے کہ اس کے اثرات دل پر کیا ہوتے ہیں. تو اس کی حفاظت کی ضرورت ہے, اس کو موسیقی کی بجائے تلاوت کا خوگر بنایا جائے. اور حتیٰ کہ یہاں پہ بات آئی ہی تو ترانوں کے حوالے سے بھی یہی بات ہے, جو مجاہد بھائیوں میں یا جہاد سے محبت رکھنے والوں میں ترانوں کا ایک حد سے زیادہ بڑا ہوا رجحان موجود ہے. سارا وقت جو ہے وہ میدان جہاد کے اندر بھی, اگر کسی کا یہ حال ہو کہ سارا وقت کان کے اندر ہیڈ فون ہے اور سارا وقت اس کے پاس ایک اتنی بڑی نہ ختم ہونے والی اس کے MP3 کے اندر ترانوں کی ایک فہرست ہے, تلاوت اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے. اگر وہ دل میں دن کا ٹائم نکالے جس میں وہ تلاوت اور ترانے سنتا ہے تو شاید تلاوت آدھا گھنٹہ بھی وہ نہ سنتا ہو, اور پورا پورا دن گھنٹوں کے حساب سے ترانے ادھر ترانے ادھر ترانے چلے جا رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جس طرح سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے زبان پہ اللہ کی یاد تاری ہونی چاہیے اور بے اختیار بھی زبان سے کوئی چیز نکلنی چاہیے تو اللہ کا نام ہونا چاہیے, اسی طرح ترانوں کے بول نکل رہے ہوتے ہیں صبح اٹھتے ساتھ ہی, معذرت کے ساتھ لیکن حتیٰ کہ یہاں بھی جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں بھی فجر کے وقت ایک ساتھی اٹھے اور اس کی زبان سے پہلی چیز جو آپ کو دوسرے کمرے میں سنائی دے وہ ترانہ ہو, تو حیران کن بات ہے. کیوں زبان کا اتنا دل کا تعلق جو ہے وہ ترانے کے ساتھ بن جائے کہ یہ بے اختیار چیز بن جائے, آپ کو اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہر وقت آپ کی زبان پہ یہ ہو. تو یہ تو اللہ کی یاد کے سوا کسی کو یہ مقام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے شعور و لاشعور میں بس جائے اور آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کی زبان پہ اللہ کا نام آتا ہو. موت کا ایک دن آنا ہی آنا ہے, موت اچانک آ سکتی ہے, کوئی اچانک گولی آ سکتی ہے, کوئی اچانک ایکسیڈنٹ آ سکتا ہے, تو آخری بات زبان پہ کیا ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے, تو آخری بات زبان پہ کیا جاری ہوگی؟ اس وقت جو ہے وہ سبیلنا سبیلنا اگر کوئی کہہ رہا ہو تو پھر اللہ ہی اس کا حامی و ناصر ہے. ظاہری بات ہے یہ موقع نہیں ہے ان چیزوں کا. اس وقت اللہ کا نام زبان کے اوپر آنا چاہیے, اس وقت غیر اختیاری طور پر بھی جو چیز نکلنی چاہیے. اس کا بہترین امتحان یہی ہوتا ہے کہ سو کر جب انسان اٹھتا ہے اس وقت ذہن پہ اور زبان پہ سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ اگر وہ اللہ کی یاد ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ لاشعور میں الحمدللہ ذکر اللہ کا اتر چکا ہے. لیکن اگر وہ کوئی گانا ہے یا وہ کوئی ترانہ ہے, ہر دو صورت میں تشویش کی بات ہے اور اپنے آپ کو اسے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو کانوں کی حفاظت کریں, یہ ایک سب چیزوں سے ایک لذت جڑی ہوئی ہے پیارے بھائیوں. زبان کے ساتھ بھی ایک لذت جڑی ہے, کان کے ساتھ بھی ایک لذت جڑی ہے, باتوں میں بھی ایک مزہ آتا ہے. گھنٹوں باتیں کریں, گپے مارے, لطیفے سنائیں, کہکے لگائیں, اس میں بہت مزہ آتا ہے. اسی طرح گانے سننے میں اور حتیٰ کہ ایک درجے میں ترانے سننے میں بھی لذت آتی ہے. تو انسان اپنے آپ کو صرف لذت پرست نہ بنائے کہ صرف لذت ہی کے لیے جیتا ہو, لذت ہی کے لیے مرتا ہو, یہ اس کی زندگی نہیں ہونی چاہیے. تو کوئی مقصدیت ہے زندگی میں, کوئی مقصد ہے جو ہمیں یہاں دے کر بھیجا گیا. تو قرآن کا عادی بنایا جائے, دروس کا عادی بنایا جائے, مفید خطبات سننے کا عادی بنایا جائے. بہت تقاریر اہل علم کی موجود ہیں, کوئی انسان سننے والا ہو تو وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہو سکتی ہے اس کے لیے اپنا علمی سطح بڑھانے کا اور اپنے دل کی تربیت کرنے کا, اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا. ان چیزوں پر وقت لگایا جائے. تیسرا ذریعہ ہم نے کہا آنکھیں ہیں. آنکھیں شاید ان سب میں پیارے بھائیوں سب سے خطرناک چیز ہے, اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ نظر جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. حرام تصویر پہ نگاہ ڈال لیں اس کا اثر آپ کے دل پہ ہونا ہی ہونا ہے. آپ جو مرضی کریں, پہلی نگاہ پڑی یا جتنی بھی نگاہ پڑی, لیکن اس کا دل کے اوپر ایک اثر ضرور ہوتا ہے. تو یہ شیطان کا تیر ہے, وہ ذہنوں سے محو نہیں ہوتی. یہ ایک طرح سے کیمرے کی وہ فلم ہوتی ہے جہاں چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد آپ کو سالوں بعد تک شیطان جو ہے وہ, چونکہ ان چیزوں کے ساتھ شہوات وابستہ ہوتی ہیں, فحش تصاویر کے ساتھ, اللہ کی حرام کردہ تصاویر کے ساتھ, ان چیزوں کے ساتھ شہوات وابستہ ہوتی ہیں, تو وہ حافظے میں جس طرح نقش ہوتی ہیں, اس طرح بہت سی عام چیزیں جن پہ سے سرسری نگاہ گزر جائے وہ نہیں نقش ہوتی ہیں. تو اسی لیے بالخصوص جو معاشرے کے اندر رہتا ہے, ہمارے جو شہروں کے معاشرے کے اندر رہتا ہے, کہ جہاں ہر قدم پہ بل بورڈز, ہر قدم پہ اشتہار, اور خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں ابھی تک ٹی وی موجود ہے, تو یہ سب کچھ جس کی زندگی کا حصہ ہو, تو وہ تو نہ چاہتے نہ چاہتے بھی دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ حرام تصویر پر نگاہ ڈالتا ہے, اور کتنی دفعہ دلوں کے اندر یہ تیر جا جا کر کھبتے ہیں کھبتے ہیں, نقطے سیاہ دلوں کے اوپر پڑتے ہیں, یہاں تک کہ دل مردہ ہو جاتا ہے اور احساس بھی نہیں ہوتا اس بات کا کہ دل کی کیا حالت ہے. لیکن اس سے کوئی بھی, کوئی علاقہ, کوئی معاشرہ اس فتنے سے پاک نہیں ہے بالکل, یا کہیں بھی یہ فتنہ پیش آ سکتا ہے, کہیں بھی نگاہ کی حفاظت کا معاملہ آ سکتا ہے. تو مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ نگاہوں کو جھکانے والا ہوتا ہے. تو اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں, اور اسی طرح فرمایا کہ کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں. تو نگاہیں جھکانے والا ہوتا ہے, حیا والا ہوتا ہے مومن, نگاہیں جھکا کر رکھنے والا ہوتا ہے. تو ان نگاہوں کی بطور خاص حفاظت کی کوشش کی جائے, بالخصوص پیارے بھائیوں جس عمر سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, یہ جو جوانی کی عمر ہوتی ہے, اور اس میں بھی بالخصوص 15 سے 25 سال کے درمیان کی جو عمر ہوتی ہے, یہ خطرناک ترین عمر ہوتی ہے. انسان جو ہے وہ اپنی قوت کے, اپنی طاقت کے, اپنی ہر اعتبار سے جسمانی صلاحیتوں کے عروج پر ہوتا ہے, اور یہی وقت ہوتا ہے کہ جب شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی جوانی کو خراب کرے اور آپ کی جوانی کو پاکیزہ نہ رہنے دے, آپ کے ذہن کو, آپ کے قلب کو پاکیزہ نہ رہنے دے. تو جو اپنی نگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے, وہ تقریباً فتنوں کا, وسوسوں کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس کا دروازہ بند کر دیتا ہے. لیکن جو اپنی نگاہ کو نہ روک پاتا ہو, لا محالہ شیطان کی بیسیوں اور دروازے پھر اس کے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو یہ پہلا دروازہ ہے کہ جو کسی بھی گناہ کی طرف, کسی بھی برائی کی طرف, کسی بھی فحش چیز کی طرف لے کے جاتا ہے. اور پھر بالخصوص پیارے بھائیوں, جو لوگ اس وقت ایک جنگ کی کیفیت میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, جنہوں نے فرض عین کو پہچان لیا ہے, جو جان چکے ہیں کہ ان کا ایک دشمن ہے جو ان کے دین پہ, ان کی حرمات پہ حملہ آور ہے, ان کا معاملہ تو بالکل فرق ہونا چاہیے. کافروں کا جنگ کا آلہ ہے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا, شہوتوں کے پیروکار یا شہوتوں کے پجاری, یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم میں ٹیڑھ آ جائے, ان تمیلو میلن عظیمہ, اور بہت بڑی ٹیڑھ تمہارے اندر پیدا ہو جائے. کیا مطلب ہے ٹیڑھ آ جائے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان تکونو زناتن مثلہم, کہ تم ان کی طرح زانی بن جاؤ. یہ ان کا ہدف ہے کہ تمہیں اپنی طرح بدکار بنائیں, تمہیں اپنی طرح گندگیوں کے رستوں پر, شہوتوں کی اندھی اتباع کے رستے کے اوپر چلائیں. تو یہ ان کا ہدف ہے, یہ ان کی جنگ کا حصہ ہے. اس کے لیے 80 چینل کھلے ہیں پاکستان میں, اسی لیے 80 ٹی وی چینل کھولے گئے ہیں, اسی لیے آپ کے پسماندہ ترین دیہاتوں میں جہاں لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے, جہاں لوگوں کے پاس بجلی اور پانی کی سہولتیں نہیں ہیں, وہاں انٹرنیٹ پہنچانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے, اور باہر کے پیسوں سے, یو ایس ایڈ کے پیسوں سے, خصوصی امریکی پیکیجز کا جز ہوتا ہے یہ کہ انٹرنیٹ کہاں کہاں پہنچانا جو ہے وہ اس دفعہ کا اتنا بلین جو ہے وہ اس کے لیے مختص کیے گئے. تو یہ کیوں ہے, یہ اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ہماری بھلائی کے لیے نہیں کر رہے, وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اس کو جنگ کا حصہ سمجھتے ہیں, اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا تجربہ ہے, دیکھیں ہم اپنی تاریخ سے غافل ہو سکتے ہیں لیکن وہ اپنی تاریخ کو نہیں بھولے ہوئے. ان کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے بڑے بڑی فتوحات کو روکا ہے, ان کے کسی ایک جرنیل کو اس دروازے سے گرا کر بڑی بڑی فتوحات کو روکا ہے. سلطان بایزید یلدرم کا جو واقعہ آتا ہے کہ جو یورپ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا, اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اس وقت بریک نہ لگتی تو پورا یورپ اس کے تحت ہوتا, تو اس کو فتح کے بعد فرانس کے بادشاہ نے اپنی ایک بیٹی جو ہے وہ اس کے حرم میں داخل کی, اور اس نے اس کو شراب کی اور بدکاری کی اور ہر قسم کے تن آسانی اور فحاشی کی عادت ڈالی, یہاں تک کہ وہ بادشاہ کے جس کے نام سے یورپ کانپا کرتا تھا, یلدرم تھا, یعنی یلدرم کا مطلب ہے کہ بجلی, وہ بجلی کی تیزی سے جاتا تھا اور حملے کرتا تھا اور یورپ کی فوجوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا تھا, اس کو اس دروازے سے بہکاتے بہکاتے ایسی جگہ گرایا کہ وہ آپس کی لڑائیوں میں پھنس کے ختم ہو گیا. تو وہ یہ جانتے ہیں, تاریخ سے اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کے نوجوان کو اگر مارنا ہے تو اس کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا قتل یہ ہے کہ اس کے دل کو قتل کر دو، اس کے ایمان کو قتل کر دو، اس کو اس گندگی کی لت کے اندر لگا دو کہ وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ بچے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ حملے وہ ہر جگہ پہنچانے کی، وہ حتیٰ کہ وزیرستان کو بھی نہیں بخشتے اس سے، یہاں بھی وہ نیٹ پہنچانے کی اور یہاں بھی وہ ٹی وی کو عام کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں، جس کو وہ اپنا نیٹو کا سویلین پروگرام کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے سویلین پروگرام؟ وہ یہی ہے کہ وہ آپ کو بظاہر غیر جنگی طریقوں سے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ایمان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے اندر ایمان نہ رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے بتا دیا کہ غصہ ان کا غصہ اس سیل کہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہو گئے اتنی بڑی تعداد میں کہ اصولاً دنیا کا خوف کھانا چاہیے تم سے، لیکن جھاگ کی طرح ہو گئے، پھونک مارنے سے زیادہ تمہاری کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ تو ایمان نہ رہے تو اس تعداد سے کچھ نہیں ہوگا، یہ جو چند مٹھی بھر لوگ کفر کو ناک و چنے چبوا رہے ہیں، تو یہ طاقت سے تو نہیں چبوا رہے ہیں، یہ مادے سے تو نہیں چبوا رہے ہیں، یہ اس ایمان کی وجہ سے چبوا رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، اس ایمان کو ہی حفاظت کرنی ہوگی، اس کو دل میں بسانا ہے تو اپنی نگاہوں کو جھکانا ہوگا، اپنے دلوں کی، اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، دل تک جو ان پٹ کے راستے ہیں ان تینوں راستوں پہ شیطان کو روکنے کے لیے پہرے بٹھانے ہوں گے۔ تو یہ ہر نوجوان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو اس جنگ کا جز سمجھے، وہ کفر کی اس چال کو سمجھے۔ یہ سب کافر جو ہیں یہ شیطان کے، اللہ نے کہا یہ شیطان کے ساتھی ہیں، یہ جنگ براہ راست ایمان اور عقیدے کی جنگ ہے، تو وہ شیطان پیچھے سے لگایا ہوا ہے، اس نے، شیطان نے ان کو ہر قسم کا جو مادہ اور اسباب ان کو ملے ہیں، شیطان ان کو وحی کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں شیطان ان کو شیطانی وحی کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ان کے کان میں یہ باتیں ڈالتا ہے، پھونکتا ہے، سمجھاتا ہے، ان کو نئے نئے جو رینڈ کارپوریشن بیٹھ کے نئی نئی رپورٹس نکالتی ہے، آپ اس کی بعض چیزیں پڑھیں تو یعنی واقعتاً شرطیہ کہہ سکتا ہے کہ یہ انسانی کاوش نہیں ہے، اس میں سے بعض چیزیں وہ ہیں جو خالصتاً شیطانی انٹیوشن پہ، شیطانی وحی کے اوپر مبنی ہے، شیطان نے ان کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی ہیں، اتنی شیطانی تجاویز دیتے ہیں کہ جو واقعتاً لگتا ہے کہ جو قریش کے ساتھ معاملہ ہوا تھا کہ جب کوئی حل نہیں ان کو نظر آ رہا تھا، تو پھر وہ ایک بوڑھے کی شکل میں شیطان آتا ہے اور ایک ایسی تجویز دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے حوالے سے کہ جو کسی کی بھی عقل میں نہیں آ رہی تھی۔ تو ان کا بھی جب ان کو کوئی طریقہ ہی نظر آتا ہے تو وہ شیطان آتا ہے اور وہ آ کے ان کو رستے سجھاتا ہے۔ انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ امت اب رکنے والی نہیں، انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے غلام بنایا، انہوں نے برصغیر میں 200 سال غلام بنا کے جوتے پاؤں کے نیچے دبا کے رکھا اس قوم کو، اور ان کی نہ عصمتوں کو محفوظ چھوڑا، نہ ان کے دین کو محفوظ چھوڑا، نہ ان کی مساجد و مدارس کو محفوظ چھوڑا، ان کے علماء کو ذلیل کیا، ان کے ہاں جو فوج کے اونچے اونچے مناصب تھے ان کو آج صوبے دار اور جمع دار جو ہے وہ ہمارے ہاں بالکل حقیر چیز سمجھی جاتی ہے، وہ کل کو بڑے بڑے منصب سمجھے جاتے تھے۔ یہ سارا کچھ کیا گیا، اس کے باوجود جب وہ یہاں سے گئے، اول تو ان کو نکالا گیا، ان کے ہوتے ہوئے بھی جہاد ان کے خلاف ہوا، اور جب وہ گئے تو آہستہ 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 اسلام ہی ہے اس علاقے کے لوگوں کے سینوں کے اندر سے نکلا۔ اسی طرح کوئی بھی علاقہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، لیبیا میں 40 سال سے کوئی مدرسہ نہیں، 40 سال سے مدرسہ نہ ہونے کے باوجود بھی وہاں حافظ جو ہیں وہ ساری عرب دنیا سے زیادہ ہو گئے، اور وہاں جو ہے وہ اب جب وہ اس ظلم کے تحت سے نکلے تو اندر سے پھر ایمان سے محبت برآمد ہوئی، اللہ اس کے نبی سے محبت برآمد ہوئی۔ تیونس جس کو گندگی کا، یعنی یورپ نے اپنے لیے ایک فحاشی کا اڈہ بنایا تھا، فرانس نے بالخصوص، وہ بھی جب اس ظلم کے نیچے سے نکلا تو اندر سے پھر اللہ اس کے نبی کی محبت جو ہے وہی سب سے پہلے برآمد ہوئی۔ مصر کو دبائے رکھا، فرعونیت وہاں نافذ کی، عربی قومیت وہاں نافذ کی، فرعون کے سارے پرانے آثار زندہ کیے، احرام کو پوجنا دوبارہ شروع کیا، کیا چیز ہے؟ یعنی مصر کے اندر، مسلمان مصر کے اندر جو ہے وہ شہرا کا نام جو ہے وہ فرعون کے نام پہ رکھا ہوا ہے، تو یہ آج تک موجود ہے جس کے اوپر مظاہرات ہو رہے ہیں، جس شہرا کے اوپر۔ اس کے باوجود جب ہٹا وہ ظلم تو پیچھے سے ایمان نکلا، تو اب ان کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ قہر سے نہیں، یہ ظلم سے اور جبر سے نہیں ٹوٹتی یہ امت، اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے سیدھا قلب پہ حملہ کرو، ان کے ایمان کو ان سے نوچو، ان کو شہوات میں غرق کرو ان کے نوجوان کو، اور ان کو شبہات میں غرق کرو، یہ طریقہ ہے جس سے دبایا جائے گا۔ اس لیے جب ہم جب کان کی حفاظت کی بھی بات کر رہے ہیں، جب زبان کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، تو شہوات ایک آلہ ہے جس سے وہ حملہ آور ہو رہے ہیں، شبہات وہ دوسرا آلہ ہے جس کے ذریعے سے وہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ میڈیا کا یہ پہلو بہت چھوٹا ہے اگر ہم موازنہ کریں شہوات والا پہلو جو ہے، وہ جو شبہات دلوں میں ڈالتا ہے، وہ جو نئی نسل کو اللہ سے، یوم آخرت سے، اللہ کے نبی سے، دین اور اہل دین سے جو نفرت اور جو تشکیک کے بیج ان کے سینوں میں بوتا ہے، گاندھی جیسے لوگوں کے لیے چوپٹ میدان کھلا چھوڑ کر، وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک چیز ہے۔ شہوات سے تو پھر بھی انسان کے نکلنے، اس لیے کہ اس میں انسان کو محسوس تو ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، شبہات تو ایسی چیزیں جو آپ کے یعنی جڑوں سے ہی تار پود بکھیر دیتے ہیں آپ کے ایمان کی۔ تو میڈیا بھی وہ کام کر رہا ہے، اور بی سی او ادارے اس وقت مسخر ہیں جو انہی کے پیسوں پر چل رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہی کام کریں۔ تو پیارے بھائیوں، اس لیے بھی جو انسان ہر چیز پڑھنے کی نہیں ہوتی ہے، جو پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ انسان اس کے اندر بھی نافع چیزوں کی طرف جائے، ان چیزوں کی طرف جائے کہ جو اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہوں، اس کے عمل میں اضافے کا باعث بنتی ہوں. سننے کی بھی بات، ہر ایک کی بات نہیں سننی چاہیے. یہ جو ایک طریقہ بن گیا کہ ہر ٹاک شو کے سامنے بیٹھ جاؤ، ہر ٹی وی اور ہر ریڈیو اور ہر خبروں کے اندر آنے والے ہر تبصرے کو سنو، ہر شخص اس سطح پر نہیں ہوتا ایمان کے اور علم کے کہ وہ ان ساری چیزوں کو ریسیو کر کے اس میں سے ٹھیک نتیجہ نکال سکتا ہو. تو ان چیزوں کی حفاظت کریں، اس کو یوں چوپٹ نہ کھلا چھوڑیں. قرآن اندر جاتا نہیں ہے اور ٹی وی 24 گھنٹے اندر جاتا ہے، قرآن اندر جاتا نہیں ہے اور دنیا جہان کی اور تجزیے اور تبصرے سارا وقت اندر جاتے ہیں. آپ کے دل پہ اس کا اثر ہوگا لا محالہ، آپ کے ذہن پہ اس کا اثر ہوگا. تو عزیز بھائیوں، یہ دل اور، یعنی وہ کہتے ہیں اس کو خود بھی کہ یہ وار آف ہارٹس اینڈ مائنڈز ہے، یہ دل اور دماغ کی جنگ ہے. اب اس کو انہوں نے لے بھی اسی کے اوپر آئے ہیں، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جسموں والی جنگ رہی نہیں، تو یہ دل اور دماغ کی جنگ ہے. اس کے لیے دل کے تک آنے والے ان تینوں رستوں کو بچانا ہوگا، اس کے اوپر پہرے ہمیں بٹھانے ہوں گے. تو بالخصوص وہ بھائی کے جو میدان جہاد کے اندر موجود ہیں، ان سے باقیوں سے بڑھ کے یہ درخواست ہوگی کہ شیطان جتنا ان کے پیچھے لگا ہے کسی اور کے پیچھے نہیں لگا. جتنا وہ آپ لوگوں کی تلاش میں ہے، جتنا وہ آپ لوگوں پر غصے کھاتا ہے، تو جتنا وہ آپ لوگوں پر غیظ و غضب کھاتا ہے، جتنا اس کو اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، یہ وہ طائفہ منصورہ ہیں جن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصرت ہے بحثیت مجموعی. یہ مٹھی بھر لوگ کہ جو آج کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں، جو تقریباً روزانہ کی بنیادوں پر اپنی جانیں دے رہے ہیں، روزانہ کی بنیادوں پر، کبھی ڈرون میں اور کبھی کاروائیوں میں اور کبھی کسی اور کبھی کسی صورت میں، یہ لوگ جو ہیں یہ وہ ہراول دستہ ہے جس سے کفر خوف کھاتا ہے، یہ وہ ہراول دستہ ہے جس سے شیطان پیچ و بل کھاتا ہے. اور اس کو اپنی سالوں کی نہیں صدیوں کی بنائی ہوئی محنت جو اس نے یورپ سے شروع کی، انقلاب فرانس لایا، کیا کیا اس کے ذریعے سے خرافات پوری دنیا میں پھیلائیں، وہ صدیوں کی محنت اس کو آج بکھرتی نظر آ رہی ہے. وہ نہیں چھوڑے گا آپ لوگوں کو، وہ آپ میں سے ایک ایک کے دل پر حملے کرے گا، آپ میں سے ایک ایک کے ذہن کے پیچھے آئے گا. اور ایک دو دن کی بات نہیں ہے، جنگ اس کے ساتھ مرتے ولا تموتن الا وانتم مسلمون تک، مرتے دم تک، آخری وقت تک چلنی ہے. اور اتنا خطرناک دشمن ہے، غالباً امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے رحمہ اللہ کہ جب ان کی وفات کے وقت آیا تو شیطان نے آ کر یہ کہا کہ اے احمد بن حنبل، تو اپنے عمل کی وجہ سے میری قدرت سے نکل گیا، اپنے علم کی وجہ سے میری قدرت سے نکل گیا، بچ نکلا. تو اس کے اوپر امام احمد بن حنبل نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں نکلا، میں اللہ کی توفیق کی وجہ سے نکلا. اور ابھی بھی جنگ جاری ہے، یہ وہ آخری حربہ ہے، یعنی جو آخری وقت تک بھی شیطان کو پتا ہے ایک ایک بندے پر محنت کر رہا ہے، ایک ایک مسلمان پر. اس کو وہ نہیں چاہتا کہ ایک بندہ بھی جنت میں جائے. تو امام احمد بن حنبل جیسے شخص کو بھی آخری وقت آ کر اس عجب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے کہ آپ اپنے علم کی بنا پر آگے نکل گئے، تاکہ وہ اللہ سے توجہ پھیر دیں. اور موت کے وقت تو یہ سب سے شدید حملے کرتا ہے، وہ اتنے شدید حملے ہوتے ہیں کہ اللہ نہ بچائیں اور اللہ کی پناہ نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو، تو انسان اس وقت پھسل سکتا ہے جو ساری زندگی کبھی نہ پھسلا ہو. تو اس وقت ہو سکتا ہے وہ نفاق کھل جائے جو ساری زندگی کبھی نہ کھلا ہو. تو اللہ سے پناہ مانگنے کی، اللہ سے ڈرنے کی بات ہے. یہ شیطان میرے اور آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہم میں سے ایک ایک پر حملے کر رہا ہے، ہمارے دلوں پر حملے کر رہا ہے. اور پیارے بھائی، جہاں سے بات شروع ہوئی کہ قافلے کے ساتھ ہونے کا مطلب نجات لا محالہ نہیں ہے، انسان ایک ہی قافلہ ہوتا ہے. انجام کار قیامت کے دن لوگوں نے گروہ کی صورت میں نہیں اللہ کے سامنے جانا، سوال جواب تنہا فرد کا ہونا ہے. تو حقیقی بات یہ ہے، بات خطرناک ہے لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ نہ میں جانتا ہوں اور نہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم میں سے کس نے کل کو جنت میں جانا ہے اور کس نے جہاد میں ظاہراً ہونے کے باوجود بھی اس کا انجام جنت میں جانا نہیں ہونا. تو اللہ سے ہم حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، لیکن رحمت کی امید ایک چیز ہے اور بے خوفی اور غفلت ایک بالکل اور چیز ہے. تو اللہ سے اپنے اپنے دلوں کے حال کے معاملے میں اللہ سے تڑپ کے دعا کی جائے اور اللہ ہی سے مانگا جائے. کم سے کم کچھ کر سکتے ہیں، ہم کمزور ہیں، نہ ہمارے پاس اتنے علم ہیں کہ ہم شیطان کے سارے شبہات کا توڑ کریں، نہ اتنا عمل ہے اور نہ اتنی استقامت ہے نیکیوں کے اوپر کہ اس کی ساری جو شہوات جو جال بکھیرتا ہے ان سب میں آنے سے ہمیشہ ہم بچ سکیں. لیکن کم سے کم بھی جو کر سکتے ہیں وہ دو کام ہیں. ایک یہ کہ جو سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ متقین کی صفات بتاتے ہوئے جو چیز بتائی، عجیب بات ہے انسان اس آیت پہ غور کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا السماوات والارض اعدت للمتقین، ایک دوسرے سے مسابقت کرو بڑھنے کے لیے اس جنت کی طرف کہ جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہیں، اعدت للمتقین جو متقین کے لیے بنائی گئی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، ان کی کیا صفات ہیں متقین کی جن کے لیے جنت تیار کی گئی، کہ جب کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ